الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. روى المسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں، نوجوانان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو عظیم مواقع عطا فرمائے تھے، ایام تشریق کے، عید الاضحیٰ کے اور عشرہ ذی الحجہ کے، وہ خیر و عافیت سے پایہ تکمیل کو پہنچے. ان ایام کی ایک اپنی خاص فضیلت ہوتی ہے، اس کے احکام ہوتے ہیں اور ان کی برکات اور فضائل ہوتے ہیں. عید الاضحیٰ تو گزر گئی، عشرہ ذی الحجہ بھی گزر گیا، ایام تشریق بھی گزر گئے. اب یہ ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ان ایام سے ہم نے کیا پایا ہے. زمانہ اور وقت یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا اور گزرتا چلا جاتا، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ہر لمحے اور ہر ہر گزرنے والے وقت سے فائدہ حاصل کرے، اور دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ہر آنے والے دن میں وہ مزید بہتر ہوتا چلا جائے. ہمارے بہت سارے دوستوں اور احباب نے قربانی کر لی، بہت بڑا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی قبول اور مقبول فرمائے. بہت سارے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے عرفہ میں حاضر ہو کے اللہ کے سامنے حج کا فریضہ انجام دیا، اللہ تبارک و تعالی وہ بھی قبول اور مقبول فرمائے. بہت سارے ہمارے احباب نے، مسلمان بھائیوں نے تکبیرات تشریق مکمل کی، روزے رکھے عشرہ ذی الحجہ کے اندر اور مزید اعمال کیے، بہت بڑی بات ہے. لیکن میں آپ کی جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑے اعمال ہو جائیں اور بہترین شب و روز مل جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے، ہم پر کرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے اندر خواہشات موجود ہیں، ہمارے اندر نفس موجود ہے. ہم میں کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی قسم کی خطا ہونے کی صلاحیت موجود ہے. اب ہم نے جو اعمال کیے ہیں اور ہم نے جو اللہ کے حضور اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان یا اپنی کوششوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ایسی خطا ہو جائے، ایسا گناہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے وہ گزشتہ اعمال جو ہم نے بہت کوششوں سے، بہت اخلاص سے، ذوق اور شوق سے کیے تھے، کہیں وہ ریجیکٹ نہ ہو جائیں، وہ واپس نہ ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بھی جو حل پیش کیا ہے وہ توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ کا مطلب جو لغت میں ہے وہ لوٹ کے آنا، یعنی اللہ کا بندہ راستہ بھول گیا تھا اور کسی اور راستے پہ چل پڑا، خدا سے دور چلا گیا، اب اس کو احساس ہوا اور صحیح راستے کی طرف وہ دوبارہ لوٹ کے آ رہا ہے، تو یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور علماء کرام اور اولیاء اللہ کے ہاں جو اللہ کی طرف رجوع کا اور لوٹنے کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ توبہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے عظیم دروازے، جنت کے دروازے، فضل و رحمتوں کے دروازے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوگا، تو اس کے لیے توبہ کو جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ ایک معصوم جو ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ ہوتے ہیں جو ابھی اللہ تبارک و تعالی کے احکام باقاعدہ طور پہ، فرائض کے طور پہ ان پہ لاگو نہیں ہوتے، جیسے کہ بچہ، اس کے علاوہ معصوم نہیں ہوتے انسانوں میں سے۔ تو اس بات کو تو ذہن سے نکال دیں کہ اگر میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ، اتنے مبارک موقع پہ میں نے بڑے اعمال کر لیے ہیں، اور اب میں آج کے بعد سے، جیسے کہ حج سے کوئی لوٹ کے آتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں اور آپ پر رحمتیں اور فضل کی بارش ہے، ورنہ ایسے کہاں ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں، ایک ہسٹری بن جاتی ہے، ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، تو اس کو ختم کرانے کے لیے کچھ بھی کر لیا جائے لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر مومن بندہ وہ کر لے تو پہلے کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کے لیے سب سے پہلی بات احساس کا ہونا۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے۔ اگر کسی مومن کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، اگر یہ احساسات دل میں موجود نہیں ہیں، تو وہ کیفیت جو بندے کو واپس اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے وہ کیفیت ناپید ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ ہر مومن، ہر انسان، ہر مسلمان، اس کا یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ بات پتھر کی لکیر کی طرح اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ جو جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہ برا کام ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اور اگر وہ کام غلطی سے ہو گیا ہے تو میں نے غلطی کی ہے، میں مجرم ہوں، اور اللہ کے سامنے میں جواب دہ ہوں، یہ احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس سے جو اگلی سیڑھی ہے وہ ہے گناہوں کی پہچان، وہ ناپید ہو جائے گی۔ ایک مومن کو جب تک کہ اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ گناہ کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نادم کیسے سمجھے گا، اور اس کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ کا مجرم ہوں۔ لہذا دین کی تعلیمات سیکھنا، حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس کی تفاسیر پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سمجھنا، یہ اس سلسلے میں بہت ضروری ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جن کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، اس لیے کہ لا علمی ہے، جہالت ہے. انگریزی لحاظ سے اور مغربی لحاظ سے بہت ہی زیادہ علوم حاصل ہو جائیں، لیکن یاد رکھیے وہ دنیا کے ٹولز ہیں. وہ آپ نے یہاں جو زندگی گزارنی ہے، اپنے لیے رزق کا انتظام کرنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، وہ سب ہو جائے گا. لیکن جس لمحے جسم سے روح جدا ہو جائے تو اسی لمحے وہ ڈگریاں اور وہ ایجوکیشن بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. بندہ کلاس ون سے لے کے پی ایچ ڈی تک پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ قبر میں کیسے اتارتا ہے. ان کتابوں میں، مغربی کتابوں، اس کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ موت کے بعد صحیح طریقہ ایک انسان کو ڈسپوز کرنے کا یا اس کو اس دنیا سے نکالنے کا کیا ہو سکتا ہے. کچھ معلوم نہیں. اس کے لیے آپ کو لوٹ کے اپنے خالق، اپنے رب کی طرف آنا ہوگا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جب آپ قابل ذکر بھی نہ تھے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس مومن کے ساتھ اب کیا کرنا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. یہی تو اسلام ہے، یہی تو ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم کے ابتدا میں کہ یہ قرآن کریم راہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو ابھی مرے نہیں ہیں لیکن ان کا پکا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک آخرت ہے، اور اس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اپنے ہر ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور جنت اور جہنم کا نظام موجود ہے. علماء کرام نے بہت زیادہ محنت فرمائی ہے اور باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں اور کون کون سے گناہ کبیرہ میں شامل نہیں ہیں. کبیرہ گناہ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ طور پہ قرآن کریم میں الفاظ کے ساتھ، دلالت النص کے ساتھ، عبارت النص کے ساتھ، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، جسے اردو میں عام الفاظ میں ہم کہیں گے اہتمام کے ساتھ، منع فرمایا ہے کہ اس سے دور رہنا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے نجات جب تک کہ توبہ نہ ہو جائے ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو صغائر کہلاتے ہیں، بندہ نادانستگی میں، انجانے میں کر گزرتا ہے اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس گناہ پہ مجھے معافی مانگنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہ مومن کے، وہ جب اچھے عمل کرتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو ایسے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاف فرما دیتے ہیں. تو توبہ کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے جو گزارش کی کہ ایک تو دل میں احساس ہونا چاہیے کہ اگر غلط کام ہوئے ہیں تو یہ کام غلط ہے. اگر خدا نہ خواستہ دل سے احساس چلا جائے تو پھر نیکی میں اور گناہ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. جب احساس پیدا ہو جائے تو خود بخود ایک مومن کی اندر یہ خواہش اور اس کا علمی تقاضا ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہوں کو پہچانے، کون سے گناہ بہت زیادہ کری ہیں، کیونکہ اعمال کے جیسے درجے ہیں اسی طرح گناہوں کے بھی درجے ہیں. اور زنا کرنا اور کسی کو گالی دے دینا برابر نہیں، قتل کر لینا اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا برابر نہیں. تو اسی طرح گناہوں کے درجات کو پہچاننا اور پھر اس کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا کہ اس سے دور رہنا ہے، یہ ایک مومن کی شان اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست توبہ کا پکا عزم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد وہ گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس گناہ کی معافی سوائے اپنے رب کے اور کوئی نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں. وہ بندہ اپنے گناہ بخشوا کے چلا جاتا ہے، اور پھر اس سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر اپنے رب کے پاس آتا ہے کہ اے اللہ گناہ ہو گیا اور صرف آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے خلائق سے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ پھر آیا لوٹ کے، اور پھر وہی بات کرتا ہے کہ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ کے علاوہ اور کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہے، اور آپ ہی میرے رب ہیں، لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں. تیسری دفعہ جب وہ لوٹ کے آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو تم نے گناہ گزشتہ کیے وہ بھی معاف ہیں، اور جو تم آئندہ کرنے لگے ہو وہ بھی میں معاف کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اللہ کی رحمت وہ بہت عظیم ہے. اور اس حدیث کے اندر جو آئندہ کے گناہوں کے بارے میں فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بخشا بخشایا ہے اور جو چاہے وہ کرتا پھرے، بلکہ گناہوں کو آئندہ معافی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی توفیق عطا فرما دیں گے کہ دوبارہ یہ نوبت عطا نہیں ہوگی، دوبارہ وہ اتنا زیادہ مشکلات میں نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو دوبارہ توبہ ہونے کی توفیق ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، ہر عمل کا جو انجام ہے وہ اس کے خاتمے کے اعتبار سے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک دن میں 100 گناہ کرتا ہے، اور ہر گناہ کے بعد اس کے دل میں یہ امنگ اٹھتی ہے، خواہش اٹھتی ہے کہ یا اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں. پھر جا کے گناہ کر لیتا ہے، پھر دوبارہ اس کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں اگر وہ معافی مانگ کے مرا اور دن میں 100 گناہ کر گیا تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، اپنے عظیم اور اپنی فضل اور رحمت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے. کہنے کا خلاصہ اور مقصود یہ ہے کہ آپ ہر حال میں توبہ کے لیے تیار ہوں، اور آپ ہر حال میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں کس لمحے اور کس گھڑی میں روح ساتھ چھوڑ دے، نہیں معلوم. اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات میں اگر روح نکلے کہ جن حالات میں بندہ گناہگار ہے، دل میں ندامت بھی نہیں ہے، اور فی الحال گناہ کا کوئی اور فی الحال توبہ کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، تو اس بندے کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے پھر؟ لہذا ہما وقت ہر حال میں، میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے خوب توبہ کیا کرو. فانی اتوب الیہ فی الیوم مئۃ مرۃ، میں اپنے رب کے سامنے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو کہ انبیاء کے سرتاج ہیں، اور جو کہ معصوم ہیں، لیکن ان کو بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء جو عمل کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ عمل قابل تقلید اور قابل عمل ہوتا ہے، تو آپ حضرات بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم چلتے پھرتے کتنے گناہ کر رہے ہیں، لہذا استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ ہونی چاہیے. اور توبہ کے اندر سب سے افضل الفاظ، سب سے بہترین کلمات وہ ہیں جو کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اپنے انبیاء کے بارے میں، اپنے نیک بندوں کے سلسلے میں ذکر فرمائے ہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، قرآن میں آتا ہے کہ جب تک کوئی امت استغفار کرتی ہو اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتے. عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر گریں اور لوگ اس کے نیچے دب کے مر جائیں. عذاب اتنے طریقوں سے ہوتا ہے کہ بندہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے ہو رہا ہے. اس کی صحت خراب ہے, یہ عذاب ہے. اس کا معاش خراب ہو گیا, یہ عذاب ہے. اس کا رزق تنگ ہو گیا, یہ عذاب ہے. اولاد میں مسائل پیدا ہو گئے, یہ عذاب ہے. اس کی سواری میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یہ عذاب ہے. رہنے کی جگہ نہیں مل رہی, یہ عذاب ہے. جہاں جہاں سے ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے فوراً وہ رجوع اللہ کر لے اور اس بات کو جان لے کہ تمام کام کا خالق اور تمام قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی ہے. جیسے وہ ہر کام کو تمہارے لیے روک سکتے ہیں, اسی طرح وہ ہر کام کو تمہارے لیے جاری بھی کر سکتے ہیں. ہاں, اتنی صلاحیت ہم میں اور آپ میں, اتنا ملکہ, اتنا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بات سن لیں اور اس پہ عمل فرما لیں. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی امت کو تبلیغ کی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اے میری قوم تم استغفار کرو, یعنی گناہوں سے توبہ کرو. استغفار کا صرف یہ مطلب نہیں کہ زبان سے آپ استغفر اللہ بولیں. زبان دل کا ساتھ دے. جیسے بندہ کوئی مومن ایمان لاتا ہے, جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو زبان سے وہ کلمہ ادا کرے گا اور دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. تو جب آپ استغفار کریں تو زبان بھی آپ کی گویا ہو اور دل بھی آپ کا وہ اللہ کے سامنے معافی کا طلبگار ہو اور ندامت سے وہ سرشار ہو, تو کیا فائدہ ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اپنے خاص رحمتوں کے خزانے کھول دیں گے. آسمان سے ایسی رحمتیں اتریں گی, آپ کے لیے مدد اترے گی جو آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ کہاں سے آئے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور آپ کی مدد ہو جائے گی مال کے ساتھ بھی اور اولاد کے ساتھ بھی. دنیا کے اندر رہنے میں انسان کی دو خواہشات ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کے پاس مال ہو اور دوسرا اس کا خلف, اس کا وارث ہو تاکہ وہ اس کے مال کو حوالے کر کے دنیا سے جا سکے. تو دونوں کام اگر آپ نے ایمان کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے ساتھ حاصل کرنے ہیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ توبہ ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کے اندر جنت کا ماحول عطا کر دیں گے. آپ گھر جائیں اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ جنت میں ہیں تو اس کے لیے بھی توبہ استغفار. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قحط سالی سے بچیں, معاشی تنگیوں سے بچیں اور تنگ رزقی سے بچیں تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو آلہ عطا فرمایا ہے وہ توبہ کا آلہ. اور توبہ کرتے وقت اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیں گے. اگر 99% آپ کو یقین ہے اور 1% دل کے اندر یہ شک ہے کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں, مجھ سے تو اتنے زیادہ گناہ ہوئے ہیں اور کروڑوں مسلمان ہیں, کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کریں یا نہ کریں, یہ توبہ نہیں. آپ پکا یقین رکھیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. ایسی پکی توبہ ہونی چاہیے جس پہ آپ کو 100% یقین ہو, اعتقاد ہو آپ کا. اور اعتقاد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اعتقاد اس کو بولتے ہیں کہ جس کے رکھنے والے کے بارے میں کوئی شک نہ ہو اس کو. جب آپ اعتقاد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو پھر معافی اور تلافی اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے بنی آدم, اگر تم سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور تم اتنے گناہ لے آؤ کہ تمہارے اور جنتوں کے درمیان جو خلا ہے وہ بھر جائے, اور پھر تم مجھ سے توبہ اور استغفار کرو تو میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور تمہاری مغفرت کر دوں گا. تو میرے بزرگوں اور محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو توبہ کا دروازہ عطا فرمایا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کرم ہے. علماء فرماتے ہیں, احادیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کیسے آتا ہے؟ وہ وقت یہ آتا ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے. توبہ کے لیے تو فرعون بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت توبہ قبول نہیں فرمائی. لہذا اس سے پہلے کہ العیاذ باللہ فرعون کی طرح توبہ ہماری متروک ہو جائے، اس سے پہلے جب ہم صحیح ہیں، سالم ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، زمین پہ، اللہ کی زمین پہ چل پھر رہے ہیں، تو توبہ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے اہم ابواب اور جزئیات میں سے یہ ہے کہ جب آپ کو یہ فکر ہوگی کہ میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے یہ کام میں آئندہ نہیں کروں گا، تو خود بخود آپ کے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہوتا جائے گا. اور جب فاصلے پیدا ہوتے جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو توفیق ہو جائے گی کہ آپ جیسے اولیاء اللہ کرتے ہیں کہ وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں، توبہ سے شروع کرتے ہیں اور آخر کار وہ قطب بن جاتے ہیں، اور ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پہ رحمتیں اور نصرتیں اور باقاعدہ کرامتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ ہم اور آپ جیسے عام افراد ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر چند روز اگر گزارنے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. کہ دیکھیے، دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارا لباس ہے سفید کپڑا ہے. اب سفید کپڑوں پہ میل کچیل لگ جاتی ہے تو ہم اس کو دھو لیتے ہیں، پھر لگ جاتی ہے پھر دھو لیتے ہیں، پھر لگ جاتی ہے پھر دھو لیتے ہیں. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ دیکھیے یہ کپڑا تو گندا ہونا ہی ہے، لہذا تھوڑی سی میل اس پہ لگی ہوئی ہے اور اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نہ یہ عقل کا تقاضا ہے اور نہ یہ ہم اور آپ کے عمل کا تقاضا ہے. بلکہ جتنی دفعہ کپڑا میلا ہوگا ہم دوبارہ اس کو دھلوا کے صاف کر لیتے ہیں. ایک معمولی سا 1000-2000 روپے کی کپڑے کی جب ہمارے پاس اتنی قدر ہے کہ یہ گندا ہو گیا ہے اب اس کو دھلوانا چاہیے، تو وہ ہمارا ایمان کہ جس پہ گناہوں کی وجہ سے میل لگتی ہے، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ جی گناہ زیادہ ہو گئے لہذا ایمان کو ایسی میلا کچیلا رہنے دو اور اس کو تازہ کرنے کا اور اس کو رینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مومن کے شان کے لائق نہیں ہے. بلکہ ہر لمحے جب آپ کو احساس ہو کہ ایمان کے اوپر گناہوں کے کچھ چھیٹے پڑ گئے ہیں، اس کو توبہ کے ذریعے سے دھو لیا کریں. جب آپ کو محسوس ہو کہ ایمان کے اندر کچھ گندگی شامل ہو رہی ہے، انسان کے اندر کچھ بدبو شامل ہو رہی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کر کے اس کو صاف ستھرا کر لیں. اور اس صاف ستھری حالت میں اگر دنیا سے گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو ان کے لیے جنتیں ہیں. لیکن اگر گندگی والی حالت میں دنیا سے گئے تو پھر وہ موقع اور وہ لانڈری کے جس کے اندر آپ اپنے ایمان کو صاف کر سکتے تھے وہ گزر چکا ہے. اب اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا. اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ گناہوں کے دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کہلاتے ہیں حقوق اللہ اور ایک کہلاتے ہیں حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالی کے فرائض اور احکام اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، مزید اعمال کرے، نوافل پڑھے، روزے رکھے، اللہ کو راضی کر لے. اور جو حقوق العباد ہوتے ہیں اس کے لیے اہل حق علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اس میں جن لوگوں کا حق مارا گیا ہے ان کو حق پہنچانا یا پھر ان سے معافی طلب کرنا یہ لازم ہے، تب جا کے وہ توبہ قابل قبول ہوتی ہے. تو اپنے اعمال کی حفاظت اور اتنے مبارک اوقات، اتنے بہترین دن جو گزرے ہیں، اللہ نے آپ کو اور ہم کو حج کے ایام نصیب کیے، ہم کو اور آپ کو ذوالحجہ کے وہ عظیم مواقع نصیب کیے کہ جس کا باقاعدہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے. ان اوقات کے گزرنے کے ساتھ ہمارے اور آپ کی نیکیاں اور ہمارے اور آپ کے عمل نہیں گزرنے چاہیے، بلکہ تمام کے تمام دن اللہ کے ہیں، تمام کے تمام مہینے اللہ کے ہیں. اگر کسی دن چھٹی ہوتی تو پھر کسی نماز میں چھٹی ہو جاتی، کسی روزے میں چھٹی ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب تک ہم میں اور آپ میں دم ہے، جب تک ہم میں اور آپ میں سانس موجود ہے، ہمیں ہم وقت اللہ کی طرف توجہ کر کے اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمت عزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جو توبہ کر چکے ہیں ان کو آئندہ گناہوں سے، صغائر سے کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو توبہ کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے ان کو توبہ کی طرف متوجہ فرمائے. یا اللہ جو افراد توبہ کر چکے ہیں ان کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں اور ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، ہم آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کے طلبگار ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے توبہ اور استغفار قبول فرمائے. یا اللہ مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، جو بیماران ہیں اپنے رحمت اور اپنے فضل سے ان کو صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما. جو اس دنیا سے حالت ایمان میں کلمہ گو حالت میں گزر گئے اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی چپے چپے کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے. اور جو دشمنان مختلف اطراف سے سازشوں میں مصروف ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشیں ناکام فرمائے. اور یہاں کے تمام شہروں کی، یہاں کے تمام علاقوں کی، یہاں کے مسلمانوں کی، یہاں کی مساجد کی، یہاں کے نمازیوں کی، یہاں کے مسلمان کلمہ گو افراد کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اور دشمنوں سے اور حاسدین سے، سازشیوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کافی ہو جائیں اور ہمارے لیے خیر و عافیت کا فیصلہ فرمائیں. کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے ان کو قابض ہندوؤں سے آزادی عطا فرمائیں. اور وہاں جو مشکلات ہیں اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ان سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور ان کو بھی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا. اللہ تبارک و تعالی جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخوں کو روب ترقی فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، جو دین کا یہ قلعہ قائم ہے اور یہاں سے صبح شام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، حافظ تیار ہوتے ہیں، نیک مسلمان تیار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ تا قیامت جاری فرمائے، اور اس جامعہ کے بانی اور محتمیم حضرت والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو بیماریاں ہیں اور جو عوارض ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے دور کر دے اور خوب مزید فیض عام کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خلقه محمد.